ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان میں خیر اور شر کے دائیات رکھے گئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ خیر کی طرف بھی جاتا ہے، بھلائی کے کام بھی کرتا ہے، نیکی کے کام بھی کرتا ہے، مگر برائی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کا جو رویہ ہے، عام طور پر دو قسم کے رویے ہوتے ہیں جب وہ برائی کی طرف ملوث ہوتا ہے اور مبتلا ہوتا ہے۔ ان دو رویوں میں سے ایک رویہ تو یہ ہے کہ وہ اس برائی میں اصرار کرنے لگتا ہے، اس برائی کو مزید برائی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ جب اس سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس رویے کو بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ وہ رحمت ایسی رحمت ہے جو تمہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تم اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہو تو وہ تمہاری طرف 10 قدم آگے بڑھتا ہے، تم چل کر جاتے ہو تو وہ دوڑ کر آتا ہے۔ یعنی رب اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بھٹکا ہوا بندہ میری جانب کب رجوع کرتا ہے اور کب میں اس کی مغفرت کروں۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ گناہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور توبہ اور استغفار کیا چیز ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ سوالات بھی لیں گے آڈینس سے، جن میں ہمارے ساتھ اساتذہ بھی موجود ہیں، طلبہ بھی موجود ہیں۔ جاوید صاحب، یہ خیر اور شر کے دائیات جو رکھے گئے ہیں انسان میں، جس کی بنیاد پر اس کی آزمائش ہو رہی ہے، یہ بالعموم یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ خیر و شر کے دائیات تو رکھے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی ایک الگ وجود رکھتا ہے۔ ایک خیر اور شر کے دائیات میرے اندر رکھے گئے ہیں اور ایک شیطان کو بھی میرے پیچھے لگا دیا گیا ہے، تو یہ اب انسان کس طرح سے بچ سکتا ہے؟
پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم ہیں کیا، یعنی انسان کی حیثیت سے جو شرف ہم کو حاصل ہوا ہے، اگر جسمانی لحاظ سے دیکھیں تو ہم جانوروں کے بہت قریب ہیں، بلکہ ہمارا حیوانی وجود اور جانوروں کا وجود یہ کم و بیش ایک ہی نوعیت کا ہے۔ لیکن جو چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے، انسانیت کا شرف دیتی ہے، وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے، ہمارا جمالیاتی احساس ہے، اور ہمارے اندر ایک عقلی وجود پایا جاتا ہے، یعنی جو چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، جزیات سے کلیات، کلیات سے جزیات اخذ کرتا ہے۔ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، یہی در حقیقت ہمارا شرف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی استقراء کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی تجرباتی چیز ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک سائنسدان آپ کو معمل میں تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے، آپ انسانی فطرت کو بھی ایسے ہی جان سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ شعور کی عمر جیسے ہی پہنچنا شروع ہوتا ہے، تو آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے یہ کہ اس کو ایک بار کیوں سکھا دیجئے، کیسے سکھا دیجئے، اور چند چیزوں پر اس کا اطلاق کر کے دکھا دیجئے، اس کے بعد کیوں اور کیسے کی ایک مشین رواں ہو جائے گی، وہ ہر چیز کے بارے میں یہی پوچھنا شروع کر دے گا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک عقلی وجود ہے۔ یہی تجربہ آپ اس کو خوبصورت اور بدصورت کے دو الفاظ سکھائیے، دو یا تین جگہوں پر اس کا اطلاق کر کے دکھا دیجئے، وہ خود بخود باقی چیزوں پر اس کا اطلاق شروع کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال آپ کو برے اور اچھے کے بارے میں پیش آتی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا ظہور انسان اگر تجربہ کر کے دیکھے تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بحث کی جاتی ہے نا کہ کیا انسان نے یہ ساری چیزیں اپنے تجربے سے اور ماضی کے پس منظر سے اور افادیت کو سامنے رکھ کے تو نہیں سیکھیں۔ اس کے لیے آپ خود اپنے بچے پہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ صلاحیت اس کے اندر رکھی گئی ہے اور وہ اس کا اطلاق خود کرتا ہے۔ یعنی دو جگہ آپ نے کیوں اور کیسے کا اطلاق کر کے دکھا دیا، باقی چیزوں پر وہ آپ سے آپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دو جگہ خوبصورت اور بدصورت کا اطلاق کر کے دو لفظ سکھا دیجئے، پھر اس کے بعد دیکھیے کیا دنیا وجود میں آتی ہے، آپ عاجز آ جائیں گے اس کے سوالوں کا جواب دے کر۔ تو یہ چیز ہے جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے انسان کا تصفیہ کیا، اس کی شخصیت کو نک سک سے درست کیا، تو اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی کہ وہ اب صحیح راستے پر بھی رہتا ہے اور غلط راستے پر بھی جاتا ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، ایک لفظ میں پوچھیے تو صحیح راستہ پاکیزگی ہے اور غلط راستہ آلودگی ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ قد افلح من زکاہ وقد خواب من دسا، جس نے اس شخصیت کو، نفس کو، آپ کے اندر جو انسان پایا جاتا ہے، جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا اس نے برباد کر لیا اپنے آپ کو۔ پاکیزگی اور آلودگی، یہ پاکیزگی اور آلودگی ہے جس کو آپ صفائی اور غلاظت کی مادی اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں، یہی چیز جب لطیف ہوتی چلی جاتی ہے تو پاکیزگی بن جاتی ہے. غلاظت اور صفائی اس کا تو ادراک ایک اندھا بھی کر لیتا ہے, ہر انسان سے آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن اسی چیز کو ذرا آگے بڑھائیے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار کی تعلیمات کے تحت ہمارے اندر وہ حس پیدا ہوتی ہے کہ جو لطیف ترین جگہ پر آلودگی کو محسوس کرنے لگ جاتی ہے, لطیف ترین جگہ پر پاکیزگی کو محسوس کرتی ہے. اور جیسے جیسے آپ پاکیزگی کا شعور پیدا کرتے ہیں آپ نیکی اور خیر کی طرف بڑھتے ہیں, جیسے جیسے آپ آلودگی کا احساس پیدا کرتے ہیں آپ برائی کو جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے. یہ اس کی اساس ہے. اس کے بعد پھر اس کا ظہور کن شکلوں میں ہوتا ہے وہ قرآن مجید نے بالکل متعین کر کے بتا دیا ہے کہ نیکی کا ظہور جب انسانی شخصیت میں ہوگا تو وہ تین چیزوں میں ہوگا, وہ عدل میں ہوگا, احسان میں ہوگا, اور وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنا کمایا ہوا مال دینے میں ہوگا. اور برائی کا ظہور کن صورتوں میں ہوگا؟ وہ فواہش میں ہوگا, وہ حق تلفی میں ہوگا, وہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی میں ہوگا. اور یہی چیز ہے کہ جس کو گناہ سے تعبیر کیا جائے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا سخت بھی لگے سوال, کہ یہ خیر کا دائیہ میرے اندر ہے اور شر کا دائیہ بھی ہے, تو یہ ایک اکائی خیر کی موجود ہے, ایک اکائی شر کی موجود ہے. اب ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں میرے اندر ہیں, لیکن ایک علیحدہ سے وجود شیطان کا, اسے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے مجھے بہکانے کے لیے قیامت تک. تو گویا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو برائی والی جو اکائیاں ہیں وہ ذرا زیادہ ہیں. خیر کی اکائی ایک میرے اندر موجود ہے, برائی کی اکائی بھی موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی موجود ہے.
دیکھیے شیطان کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے, شیطان ہم میں سے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تین مخلوقات ہیں, یعنی باشعور مخلوقات, ایک انسان, دوسرے جنات, تیسرے فرشتے. اب آپ اگر غور کریں تو ہمارے اندر جو خیر کے دائیات ہیں ان کو بڑھانے کے لیے, ان کے صلے میں بشارت دینے کے لیے خدا کے فرشتوں کے پرے کھڑے ہیں. یعنی آپ تنہا نہیں ہیں, جیسے ہی آپ نیکی اختیار کرتے ہیں, خیر کو اپنا نسم و نین بناتے ہیں, آپ اس جانب ایک قدم بڑھاتے ہیں تو فرشتے آپ پر سکینت نازل کرتے ہیں, وہ آپ کو تائید فراہم کرتے ہیں, اور وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. دوسری جانب جنات ہیں اور انسان ہیں. تو قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کوئی الگ مخلوق پیدا کی گئی ہے شیطان کے نام سے, بلکہ من الجنت والناس, یعنی انسانوں کے اندر سے جو لوگ سرکشی اختیار کر لیتے ہیں وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں, جنات میں جو سرکشی اختیار کر لیتے ہیں وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں. فرشتے چونکہ کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ ہی سے خدا کی ایک پاکیزہ مخلوق کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہتے ہیں. اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ تنہا ہو جاتے ہیں جب آپ خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. خیر کے راستے پر فرشتے آپ کو تائید فراہم کرتے ہیں. پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے, آپ کے باطن کے اندر جو خیر کا شعور ہے پہلے آپ آگے بڑھیے, قدم اٹھائیے, خیر کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیجئے, خدا کے فرشتے آپ کی تائید میں آ جائیں گے. آپ برائی کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت آپ کو دیتا ہے, جب آپ پیچھے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کے بعد شیطان آتا ہے. اور وہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جس کا نام شیطان ہے, بلکہ جنوں میں سے جو لوگ سرکش ہو گئے وہ شیطان, اور انسانوں میں سے جو لوگ سرکش ہو گئے وہ شیطان. اسی کو قرآن مجید نے اس سورہ میں بیان کیا, من الجنت والناس, یہ جنوں میں سے بھی ہیں, یہ انسانوں میں سے بھی.
جاوید صاحب, یہ ذرا توبہ کے حوالے سے ذرا وضاحت کر دیجئے گا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے توبہ اور ایک لفظ ہے استغفار, یہ دونوں کیا ہم معنی الفاظ ہیں یا اس میں کوئی فرق ہے؟
نہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. دیکھیے توبہ تو یہ ہے کہ آپ نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا, کسی کی حق تلفی کی, آپ نے جھوٹ بولا, کسی کو دھوکہ دیا, آپ نے کم تولا, آپ نے کسی کا مال کھا لیا, یا اور اس نوعیت کے کسی جرم کا ارتکاب کیا, تو آپ اس سے رجوع کریں. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا, یعنی آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا. پھر ظاہر ہے کہ اس کے کچھ شرائط بھی ہوں گے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ نے کسی کا مال لوٹا ہوا ہے تو واپس کریں, کسی کو دشنام کیا ہے تو اس سے معذرت کریں, اس کی تلافی بھی کریں. جب آپ تلافی کریں گے اس کے ساتھ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے, آپ آئندہ کے لیے عہد کریں گے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اس کو توبہ کہا جاتا ہے. توبہ کا لغوی مفہوم ہے رجوع کرنا, لوٹ آنا, پلٹ آنا. استغفار ایک دوسری چیز ہے. استغفار یہ ہے کہ آپ پلٹ آئے, آپ اب اپنے رب سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, یعنی اچھا. اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک, میں لوٹ آیا ہوں, میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, میں نے اپنی پیشانی تیری دہلیز پر رکھ دی ہے, اب تو مجھے معاف فرما دے اور قیامت میں مجھ سے مواخذہ نہ کر.
گویا آپ کی بات سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ بغیر توبہ کیے استغفار بے معنی ہے.
نہیں، جب تک آپ نے گناہ نہیں چھوڑا تو آپ کس بنیاد پہ استغفار کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ پروردگار گناہ تو میں کروں گا، بعض میں نہیں آؤں گا، مال میں لوٹوں گا، کم میں تولوں گا، گوشت میں لوگوں کو حرام کھلاؤں گا، لیکن مجھے بخش دے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک مزے کا خیز چیز ہے، آپ کو پہلے توبہ کرنی ہے۔
جی
جی السلام علیکم، میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید سے واضح ہے کہ فرعون جب غرق ہونے لگا تھا سمندر میں، تو اس نے تب کہا تھا کہ میں اسلام لاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اس کے ساتھ ختم ہو چکی تھی، یعنی یہ جو آپ کو گناہ کرنے یا نیکی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس کی ایک مہلت مقرر کر دی گئی ہے، جس وقت وہ مہلت ختم ہو گئی، اس کی وہ مہلت اس وقت ختم ہو گئی، یعنی اس کو واضح ہو گیا کہ زندگی ختم ہوئی، خدا کا فیصلہ صادر ہو گیا، میں جن چیزوں کو جھٹلا رہا تھا میں غلط جھٹلا رہا تھا، حقیقت نمودار ہو گئی، خدا کو میں نے خود دیکھ لیا، اس کا ظہور دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد جب آدمی توبہ کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قیامت میں اٹھ کے آدمی کہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو اس نے ایک قیامت صغرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، خدا کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا کی شان کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے بعد توبہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ توبہ زندگی میں ہے جب حجاب ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، حقائق ابھی نظر نہیں آ رہے، آپ نے علم اور عقل سے ان کو سمجھنا ہے، یہ زمانہ ہے جس میں گناہ سے توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔
اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں گناہ تو کرتا رہوں گا، اس پہ اصرار تو کرتا رہے اور پھر کہے مجھے معاف کر دے، تو یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص نے گناہ کیا، توبہ کی، استغفار کیا، لیکن بشری کمزوری کی وجہ سے دوبارہ وہ گناہ کیا، تو پھر وہ مایوس ہو جائے گا، اس کے بعد وہ توبہ نہیں کر سکتا؟
نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ وہ جو ایک شاعر نے بیان کیا نا کہ بعض آ صد بار اگر توبہ شکستی بعض آ، اللہ کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے، آپ دوبارہ جائیں۔ یعنی اس کو مذاق نہیں بنا لینا چاہیے، آدمی سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، پھر کوتاہی کا ارتکاب اس نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت آپ کو دی ہے اس وقت تک آپ بار بار آئیے، ہزار مرتبہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے بندوں کو خود دعوت دیتے ہیں کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، استغفار کرو، بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تب بھی استغفار کرو۔ جو تائب ہے یا تواب ہے، اس کے اندر بار بار توبہ کرنے کا مفہوم بھی موجود ہے، یعنی بندہ ہزار بار گرے اس کو اٹھنا چاہیے، اپنے بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، یہ چیز ہے کہ جو اصل میں مطلوب ہے، اور کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروردگار، وہ شفیق و رحیم ہستی جو ہمارا خالق ہے، ہم جب اس کے دروازے پر چلے جائیں گے، ہزار بار بھی جائیں گے، تو کیوں یہ خیال کریں کہ وہ ہمیں لوٹا دیں؟
جی آپ کا کیا سوال ہے؟
السلام علیکم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان اس وقت جن افات کی زد میں ہے، کیا توبہ سے ان سے نجات مل سکتی ہے؟
توبہ کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے کوئی انفرادی طور پر گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہم توبہ کریں گے، رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ معاف فرما دے گا۔ اگر ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس میں کسی کا حق تلف کیا ہے، کم تول کے دیا ہے، مال ہضم کر لیا ہے، کسی کی جان کو نقصان پہنچایا ہے، آبرو کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی تلافی کریں گے، تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اجتماعی گناہوں کی نوعیت بالکل مختلف ہے، یعنی اگر کسی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کر لی ہے، یا اللہ کے قانون توڑنا شروع کر دیے ہیں، یا اس نے جو تکوینی طور پر نظم بنایا اس کی خلاف ورزی کی ہے، یا اس نے قوموں کے لیے جو اصول بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کی بھی سزا ملتی ہے، اور وہ ہماری قوم کو بھی مل سکتی ہے، کسی بھی قوم کو مل سکتی ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ اجتماعی طور پر ہی توبہ ضروری ہوگی۔ اجتماعی طور پر توبہ جب تک قوم کے اندر اس کا شعور بحثیت مجموعی نہ پیدا ہو، وہ نہیں ہو سکتی، وہ لیڈروں کی وساطت سے ہوتی ہے، جس کی ایک بہت ہی نادر مثال وہ ہے جو قوم یونس کے معاملے میں سامنے آئی۔ یعنی سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو انذار کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے، ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا، بلاخر وہ چھوڑ کر چلے گئے اپنی قوم کو، ایک طرح کی مایوسی ان پر طاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ کو دوبارہ جانا چاہیے۔ انہوں نے جا کے جب دوبارہ دعوت دی تو بادشاہ توبہ کے لیے تیار ہو گیا اور پوری قوم کو ساتھ لے کے نکل آیا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک قبائلی نوعیت کا تمدن تھا تو یہ ممکن ہوتا تھا، آج نہ وہ قومیں رہیں، نہ وہ بادشاہ رہا، نہ لوگوں کا اس طرح کا اثر و رسوخ رہا، تو اس وجہ سے بحثیت مجموعی آپ اپنی قوم کے اندر ایک رجوع پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ شاید بڑے پیمانے پر ہو، تو رجوع کے لیے ضروری ہے کہ غلطیوں کی تلافی بھی کی جائے، اور غلطیوں کی تلافی بھی ہم بحثیت مجموعی کرنے لگ جائیں تو توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سزا ہمیں دے رہا ہے شاید اس کو اٹھا لے۔
جاوید صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ قوموں کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کی توبہ بھی قومیں کرتی ہیں ورنہ پھر سزا اللہ تعالیٰ کی نافذ ہوتی ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ جب کبھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی طوفان آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہے قوموں کے جرائم کی وجہ سے یا آزمائش ہے؟
نہیں، عذاب کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ کبھی نہیں آتا جب تک کہ خدا کوئی پیغمبر بھیج کے کسی قوم پر اپنی حجت پوری نہ کر دے، وہ آتا ہی نہیں ہے، یعنی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ عذاب کسی قوم پر اس وقت آتا ہے جب اللہ کا پیغمبر آئے، وہ آ کر اپنا پیغام پہنچائے، حجت تمام کرے، حق کو ہر پہلو سے واضح کر دے، اس کے بعد قوم انکار کر دیتی ہے تو پھر وہ الگ کرتا ہے، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیا، اس کے بعد ان لوگوں پر عذاب آتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے جو منکرین ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو عذاب کا تو لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ تنبیہ کے طور پر ہوتی ہیں، بیدار کرنے کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں، موت روز آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ اگر دیکھیں تو لاہور جیسے شہر میں ہو سکتا ہے کہ آج دسیوں جنازے اٹھے ہوں، دسیوں لوگ قبرستانوں میں گئے ہوں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں تنبہ نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں، خاندان میں، قریبی لوگوں میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو اس وقت خدا یاد آتا ہے، موت یاد آتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم کو بھی ایک دن رخصت ہونا ہے۔ یہ جو تنبیہ موت کرتی ہے، تذکیر کرتی ہے، یاد دہانی کرتی ہے، آپ کو بیدار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بعض وقت قومی سطح پر اس کا اہتمام کر دیتے ہیں کہ وہ اموات جو مختلف جگہوں پر ہو رہی تھی ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، تو زلزلہ یہ کرے گا، طوفان یہ کرے گا، تاکہ وہ موت جس کو آپ بلائے ہوئے تھے آپ کو وہ یاد آ جائے۔ یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ تنبیہ ہوتی ہے، توجہ دلانے کا عمل ہے۔
اس طرف کوئی آڈینس میں آپ کا سوال ہے؟ جی
السلام علیکم۔ جی سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ اکثر روایات میں بعض اعمال اذکار کا ذکر ہے کہ ان کے کرنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان اذکار کی حقیقت کیا ہے، یہ ذرا ہمیں کائنڈلی گائڈ کر دیں۔
اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے عوض سے اعمال سے متعلق یہ بشارت دی ہے کہ ان سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ رکھے، اس میں بھی دیکھیے لفظ استعمال کیا ہے ایمانم و احتسابہ، یعنی ایمان کی بھی آپ نے تجدید کی، اس کو زندہ کیا، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی پھر سے استوار کیا، اور اپنا محاسبہ بھی کیا، یہ محسوس کیا کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، تو توبہ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ حج کے لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ لیلۃ القدر کا احساس کر کے کہ شاید یہ وہ رات ہو، قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن کون سے گناہ؟ وہ جو خدا سے متعلق ہے۔ بندوں کے متعلق جو گناہ ہیں وہ تو تلافی کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کا مال لوٹ لیا ہے، تو وہ آپ کو بہرحال تلافی کرنی ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں اس کی تلافی نہیں کر سکے تو پھر قیامت میں آپ کا معاملہ اس متعلق فرد کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی ایک تو آپ اللہ کے مجرم ہوں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہوگا، دوسری جانب اس بندے سے بھی معاملہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے نیکیاں ہوں گی اور لینے کے لیے برائیاں، لہذا وہاں تبادلہ اگر ہوگا تو روپے پیسے کا تو ہو نہیں سکتا، تلافی کا بھی موقع ختم ہو چکا ہوگا، تو آپ صرف یہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ جتنی بشارتیں ہیں وہ اللہ اور بندے سے متعلق گناہوں میں ہیں، نماز کسی موقع پر رہ گئی، روزہ کسی موقع پر چھوٹ گیا، بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں آپ جانتے ہیں ان کو کہ جس میں کسی دوسرے کی نہ حق تلفی ہوتی ہے نہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ بہرحال گناہ کا کام ہوتا ہے، وہ ہم کرتے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔
اچھا جاوید صاحب، آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو بندے اور رب کے معاملات ہیں ان میں یہ کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو یہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت جو ملتی ہے جو بنی اسرائیل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے 100 قتل کر دیے تھے اور وہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس نے تو 100 قتل کیے تھے، نا معصوم لوگوں کو جو ہے قتل کیا تھا، اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟
نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس طرح کی روایتیں تو عام طور پر حکایت کے طریقے میں بیان کی جاتی ہیں، یہ کوئی بڑی مستند چیز نہیں ہوتی، لیکن کسی آدمی نے 100 قتل بھی کیے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس نے توبہ کیسے کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بڑے دل سے توبہ کی ہو، آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا تھا، ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا، لیکن انہوں نے رجوع کیا، اپنی غلطی کو محسوس کیا، اپنے رب سے توبہ کی، اگر تلافی کا موقع تھا تو وہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ اس حکایت میں ساری تفصیلات آ گئی ہوں، آپ کو بہرحال یہ کرنا ہے۔ اچھا پھر توبہ منظور ہو گئی، کیا ہو گیا؟ یعنی قتل جس کیا تو آپ نے دو نوعیت کا جرم کیا نا، بندے سے متعلق، خدا سے متعلق، تو خدا کا حصہ تو معاف ہو گیا، بندے کے حصے کے بارے میں دوسرا اصول موجود ہے کہ آپ کو یا اس کے ورثہ سے یہاں معاملہ کرنا پڑے گا یا اس کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا۔
اچھا آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان کے اس نیت کے ساتھ گناہ کرتا ہے کہ ابھی تو میں گناہ کر لیتا ہوں لیکن بعد میں توبہ کر لوں گا, تو ایسے کیس میں اس شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے کیونکہ اس نے تو جان کے وہ کام کیا ہے؟
یہ صرف گناہ نہیں, یہ سرکشی ہے, یہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا ہے. اور سرکشی کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جو شخص سرکشی اختیار کرتا ہے, خدا کے مقابلے میں استکبار ہے یہ جو اختیار کرتا ہے, تو اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے اس کا تو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, تاہم کسی آدمی میں یہ غلطی پائی جاتی تھی, اس کو اس کا شعور نہیں تھا, وہ ایسے کرتا تھا, اب وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ بھی توقع کر سکتا ہے, اچھی امید رکھ سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اسے معاف کر دے گا. لیکن ساری بات جانتے ہوئے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کرنا یہی کام ہے, تو یہ بیٹے صرف گناہ نہیں رہا, اب یہ اس سے بہت بڑی چیز ہو گئی.
اور کوئی کوشچن ادھر؟ جی.
کیا کوئی شخص یہ جان سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟
یہ جاننے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے, لیکن ایک سکینہ تو اطمینان بہرحال آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے. اس کو آپ اطمینان ہی کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں, یہ یقین میں نہیں کبھی تبدیل ہوتا. اس لیے بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے. خود اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ دیکھیے, اتنی غیر معمولی ہستی, اللہ نے عظیم مرتبہ ان کو دیا اور یہ بتایا کہ وہ کیسی پاکیزہ ہستی ہے. وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ما یفعل بی, میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آدمی کو کیسے ڈرے مارے کانپتے رہنا چاہیے. وہ پروردگار ہے, اس کی ناراضی اگر ہو گئی تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. تو ہر موقع پر یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میں بندہ ہوں, مجھے بندہ ہی بن کر رہنا ہے. کبھی اس زوم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں. استغفار کرتے رہیے, آپ کو ایک اطمینان ضرور ہو جاتا ہے, لیکن بس اطمینان, یقین کبھی حاصل نہیں ہوتا. یہ تو جب حجاب اٹھیں گے, خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, اسی وقت یہ چیز حاصل ہوگی. البتہ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں جس کا قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا, لیکن اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ یا ملون سوء بجہالا, یعنی جذبات کا غلبہ ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ آدمی کے اندر سرکشی تھی, بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا. یعنی آپ جو تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا. اس کے بعد اس نے فوراً توبہ کر لی. یا ملون سوء بجہالا ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ الذین, یعنی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا. تو یہاں تو آپ کو گویا بشارت مل گئی کہ اگر فوری طور پر آدمی نے گناہ سے رجوع کر لیا, فوری طور پر توبہ کر لی, فوری طور پر تلافی کر لی, تو اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ لازماً اس کو قبول کر لیں گے. اسی آیت میں یہ بتایا ہے کہ اگر معاملہ مؤخر ہوتا رہا یہاں تک کہ موت سامنے آ گئی, تو فرمایا کہ پھر توبہ قبول نہیں کروں گا. درمیان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اب بیم و رجا کے بابین ہے. امید بھی رکھیے, ڈرتے بھی رہیے. اس میں صحیح رویہ وہ ہے جو سیدنا صدیق نے ہم کو سکھایا. ایک موقع پر انہوں نے کہا, سیدنا صدیق اکبر نے, کہ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی اور میں جنت میں جاؤں گا, تو مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. ایک آدمی جنت میں جائے گا, وہ میں ہوں گا. اور اگر مجھے بتایا جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی اور ایک آدمی جہنم میں جائے گا, تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں وہ نہ ہوں. تو آدمی کو جینا اسی کیفیت میں چاہیے. تاہم جہاں اللہ نے لازمی بشارت دے دی ہے, اس کا اطمینان ہر شخص کو حاصل ہو سکتا ہے, بشرطے کہ وہ فوراً حقیقی توبہ کر لے.
اچھا جاوید صاحب, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قوموں کے جرائم پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا تذکرہ کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں قوم نوح دیکھتے ہیں, قوم لوط دیکھتے ہیں, قوم عاد, قوم سمود. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تو بچا لیا, اور جو اہل ایمان نہیں تھے ان کو نیست و نابود کر دیا. اب وہ جو اہل ایمان نہیں تھے ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تو تھے, اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیرنٹس کی سزا ان بچوں کو کیوں دی؟
دنیا میں یہ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موت بچوں کو بھی آتی ہے, بڑوں کو بھی آتی ہے. دنیا میں قانون عدل کار فرما نہیں ہوتا, چنانچہ ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اہل ایمان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ کر دے گا. دنیا میں یہ چیز تفریق میں ڈالی نہیں جا سکتی, ممکن نہیں ہے. یہ دنیا کا نظام ہی اس طریقے سے بنا ہوا ہے. بچوں کو اگر الگ کر کے رکھ لیا جائے تو انہیں کون پالے گا, کون پرورش کرے گا؟ تو جب وہ عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کا, تو جس طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ طوفان آیا ہے, زلزلہ آیا ہے, تو پھر سبھی اس کی نظر ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی یہی صورتحال ہوتی تھی.
ٹھیک ہے، اور کوئی کوشچن ہے اس طرف؟
السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ ایسے کون سے گناہ ہیں جو خود بخود ہمارے اچھے اعمال سے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے کون سے گناہ ہیں جن کے لیے توبہ کرنا لازم ہو جاتا ہے؟
میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ گناہ کیا ہوتے ہیں، تو دیکھیے ایک فواہش ہیں کہ بدکاری، کسی آدمی نے بدکاری اور بدکاری کی نوعیت کی چیزیں، اس طرح کا کوئی جرم اس سے صادر ہو گیا، اسی طریقے سے حق تلفی، حق تلفی کی بہت سی چیزیں ہیں جو حق ماں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے، معاشرے کا بھی ہے، حق تلفی ہو گئی کسی کی، اسی طرح کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی۔ تو اگر گناہ کی آپ بڑی اقسام دیکھیں تو وہ یہ ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ تو وہ گناہ ہیں کہ جو اصلاً اللہ تعالیٰ کے ہم ممنوع ہیں، اللہ نے بھی ان سے روکا ہے، انسان کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، انسان کی عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے، فطرت بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی آپ کسی گناہ سے روکنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بڑی بشارت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اس نوعیت کی ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنی نگاہ پر پیرا بٹھا کے رکھیے، یعنی بدکاری سے روکنے کے لیے آپ فلاں فلاں چیز میں یہ احتیاط کیجئے۔ اسی طرح خواتین کو کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، مردوں کو کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، یہ سد ذریعہ کیا کام ہے، ان میں سے کسی کی اگر خلاف ورزی ہو جائے گی اور نتیجے کے طور پر وہ گناہ بھی ہو جائے گا، تو پھر نیچے سے اوپر تک سب کچھ گناہ میں بدل جائے گا۔ لیکن یہ سد ذریعہ کی جو چیزیں ہیں، ان کی خلاف ورزی ہوتی رہی، آخر میں آدمی کو خدا یاد آ گیا اور اس نے جس گناہ کی وجہ سے ان چیزوں سے روکا گیا تھا اس کا ارتکاب نہیں کیا، تو اللہ ان پر بھی مواخذہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی، یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی آپ نے نہیں کی، دل میں کوئی آپ کے میل پیدا ہوا، کسی کے خلاف کوئی آپ نے منصوبہ بنایا، روبہ عمل نہیں کیا، یہ سد ذریعہ کی نوعیت کی بہت سی چیزیں ہیں وہ صادر ہو گئی۔ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو پھر نیکیاں بھی آہستہ آہستہ محو کر دیتی ہیں۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جس وقت ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید نے سورہ فرقان سے بتایا اور تین بڑے گناہوں کا ذکر کر کے بتایا، شرک، قتل اور زنا، تینوں کے بارے میں یہ کہا کہ جب توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ ان گناہوں کی جگہ پھر نیکیوں کو دے دیتا ہے۔ یعنی آپ کو گناہ کا عذاب ملنا تھا، گناہ کی سزا ملنی تھی، اس کی جگہ توبہ نے ایسا غیر معمولی کام کیا کہ اب آپ کو اس کی جگہ نیکی ملے گی اور اس کی جزا ملے گی۔
اور کوئی کوشچن؟ جی
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ توبہ اور استغفار، توبہ تو گناہ کرنے کے بعد کرتا ہے، رسول پاک ہمارے معصوم نبی تھے، کیونکہ نبی سے گناہ نہیں زرد ہوتا، مگر وہ ہمیشہ 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے، کیا اس کے لیے ہم لوگوں کو بھی استغفار کرنا چاہیے؟
کوئی شبہ نہیں، ہر وقت کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ ہوتے بھی ہیں، گناہ ہو بھی چکے ہوتے ہیں،
ہمارے تو اکثر ہی ہوتے رہتے ہیں گناہ، انسان
اکثر و بیشتر ہوتا ہے، تو اس وقت اس لیے اللہ سے مغفرت تو مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ یعنی مغفرت مانگنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو خود خیر کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اس میں اللہ پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے، اس میں قیامت پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے، یہ اپنی ذات میں بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور پھر اپنے رب سے ہم درخواست کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔
تھینک یو ویری مچ۔
جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے توبتن نسو، توبتن نسو سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی الگ سے کوئی توبہ ہے؟
نہیں، دیکھیے یہ توبہ کی تعریف کی ہے، یعنی وہ توبہ جو دل سے کی جائے، جو حقیقت میں کی جائے، جس میں آگے سے آدمی طے کر لے کہ مجھے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا۔ یعنی جتنے توبہ کے پہلو ہم نے ابھی زیر بحث لا کے بیان کیے ہیں، اصل میں ان سب کے مجموعے کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے، وہ توبہ جس نے آمادگی پیدا کر دی خدا کی طرف، ملا دیا آپ عزم کے پروردگار سے، تو یہ اسی کی تعریف ہے، یہ کوئی الگ قسم نہیں ہے۔ ہر توبہ توبہ نسو ہی ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، ورنہ تو توبہ صرف ایک لفظ ہے جو آپ نے زبان سے ادا کر دیا، اس سے زیادہ کیا ہوا۔ تو توبہ توبہ کرنے کا نام توبہ نہیں ہے، اس کی حقیقت ہے، اس حقیقت کو لفظ نسو سے تعبیر کیا۔
کچھ اور سوالات لیتے ہیں۔ جی
السلام علیکم سر۔ سر میرا بیسکلی کوشچن یہ ہے کہ ان دا اسٹارٹ آف شو یو جسٹ سیڈ دی شیطان از ناٹ اے اسپیسیفک مخلوق، میں پوچھنا چاہ رہا تھا قیامت والے جیسے دنیا بننے سے پہلے شیطان کا بتایا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی شیطان حاضر ہوا تھا، اور اس کے بعد شیطان جون سا اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ کی عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو سر یہ مجھے ایک چیز کافی کنفیوزنگ ہے، شیطان ایگزسٹ نہیں کر رہا تو یہ ساری باتیں، ول یو پلیز ایکسپلین دس؟
یہ تو ابلیس کی گفتگو ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی ابلیس جنوں میں سے ایک جن تھا، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ ایک جن تھا، اور جس طریقے سے ہم انسان ہیں ایسے ہی وہ بھی ایک مخلوق ہے، ایسا نہیں کہ شیطان پیدا کیا گیا تھا، ایک موقع پر اس نے سرکشی اختیار کی، جیسے ہم انسان سرکشی اختیار کرتے ہیں، تو شیطان ایک اس میں صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے، یعنی یہ کسی مخلوق کا نام نہیں ہے۔ میں شیطان بن سکتا ہوں، کوئی اور شیطان بن سکتا ہے۔ جب کوئی آدمی خدا سے سرکش ہو جاتا ہے وہ شیطان کہلاتا ہے۔ شیطان کا مطلب ہے خدا سے سرکش ہو گیا، خدا سے باغی ہو گیا، اس نے خدا کی نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ابلیس نے کیا، یعنی ابلیس پہلے سے کوئی شیطان کے طور پر بنایا نہیں گیا تھا، جنات میں سے ایک جن تھا۔ جب اس نے سرکشی اختیار کی، پھر اپنی سرکشی پر اصرار کیا اور یہ کہا کہ قیامت تک مجھے مہلت دیں، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ سارا عمل اس کے بعد ہوا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا کے پیدا کیا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا۔
جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہ ایک آیت ہے کہ جس میں جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اسے شیطان مس کر دیتا ہے، اسے چھو کے گزر جاتا ہے، جس سے کہ وہ خبط الحواس ہو جاتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟
نہیں، الذی یتخبط الشیطان من المس، وہ تو عام طور پر جو یہ لوگوں کے اوپر ایک جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کا بیان ہے، یعنی وہ ایک کیفیت کا بیان ہے کہ بعض لوگ بالکل باؤلے ہو جاتے ہیں، وہ دماغی توازن ان کا ختم ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر کی۔ اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مالی کا پجاری بنا لیتے ہیں اور یہ احساس نہیں کرتے کہ وہ غریبوں کو قرض دے رہے ہیں اور ان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اور بالکل ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاقو لے کے گوشت کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کا، اس طرح کے لوگوں کا حال یہ ہوگا قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے، تو ایسے اٹھیں گے جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو شیطان نے چھوت سے پاگل بنا دیا ہو۔ کیونکہ عام طور پر جنات کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، تو اس کی قرآن نے تصویر کھینچی ہے، اس کا گناہ اور ثواب سے تعلق،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے گا یا کرتا رہے گا تو پھر شیطان اس کا یار و مددگار ہو جائے گا، شیطان کا ساتھی بن جائے گا، وہ یہ اس کا
وہ بات دوسری جگہ بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میاشون ذکر الرحمٰن نقیز لہو شیطان فہو لہو کریم، یعنی انسان جب خدا کو بلا دیتا ہے اور وہ اپنی باغ شیاطین کے حوالے کر دیتا ہے، وہ غلط رویے اختیار کرتا ہے، وہ غلط ارادہ کرتا ہے، وہ غلط عمل کرتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے اور کیے چلا جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے۔ تو یہ در حقیقت آدمی کے غلط رویے کی سزا ہے جو اس کو دنیا میں ملتی ہے۔ اسی سزا کی ایک دوسری صورت وہ ہے جس کو قرآن مجید نے ختم قلوب سے بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مدت تک مہلت دیتے ہیں، اگر آدمی اصرار کرتا چلا جاتا ہے نافرمانی پر، تکبر پر، اور پھر جم جاتا ہے کہ مجھے گناہی کرنا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے نیکی کی طرف آنے کا راستہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہ سب سزا کے طور پر ہوتا ہے، یہ پہلے مرحلے میں نہیں ہوتا۔
اچھا، ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دونوں راستے تمہیں دکھا دیے، چاہو تو شکر کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے اور نہ چاہے تو نہ دے۔ تو اس سے کیا یہ میننگ نکالا جائے کہ اگر ایک شخص برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہی سے جا رہا ہے؟
نہیں، اللہ کی مرضی کا کیا سوال ہے، اس نے تو اللہ کی مرضی کے خلاف عمل کر ڈالا ہے، اللہ کی دیے ہوئے اذن کی بنیاد پر۔ اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ مہلت دی ہے، یہ موقع دیا ہے، آپ کو اختیار دے کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، یہ مہلت خدا کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے اس کو چھین لے، لیکن جب اس نے ایک مہلت دے دی ہے تو اس میں آپ اپنے اختیار سے، میں اپنے اختیار سے غلطی کرتا ہوں، کوتاہی کرتا ہوں، اور اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ جبر اختیار کے مسئلے کو خدا کی طرف سے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ خدا کو سمجھنے کی کوشش ہے، اس کو اپنی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں میں کب مجبور ہوتا ہوں، میں جانتا ہوں کب مختار ہوتا ہوں، اور اپنی اس مجبوری اور مختاری کی بنیاد پر روز اپنے گھر میں فیصلے کرتا ہوں، اپنے معاشرے میں فیصلے کرتا ہوں، میری عدالتیں اس بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں، حکومتیں اس بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں، میں لوگوں پر اس بنیاد پر حکم لگاتا ہوں، میں ان کی عزل اور نسب کے فیصلے اس بنیاد پر کرتا ہوں، میں اس سے خوب واقف ہوں کہ میں کب مختار ہوتا ہوں کب مجبور ہوتا ہوں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ دیکھنا ہی انسان کی طرف سے چاہیے۔
ایک آخری کوئسچن لے لیتے ہیں یہاں سے۔ جی
سر، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کہا تھا کہ عذاب جو ہے وہ تب تک نہیں آتا جب تک کوئی نبی وغیرہ نہ آ جائے، تو اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اگر حالات کو اس بارے میں دیکھا جائے تو یہ تنبیہ ہو سکتی ہے، عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو سر، جب ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف جو ہے وہ ایک اوپن بک کی طرح ہے اور ہمارے پاس قرآن ایز اے گائیڈنس بھی ہے، تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سرکش ہوں گے تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا؟
ٹھیک،
اس بات کو خود اللہ تعالیٰ ہی نے بیان کر دیا ہے کہ یہ معاملات جتنے بھی ہیں ایک تو خدا کا قانون ہے جو دنیا میں کار فرما ہے، آپ نے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا، صحت خراب ہوگی، آپ نے غلط رویے اختیار کیے، اس کے غلط نتیجے نکلیں گے، یہ تو وہ قانون ہے جس کے تحت بیماری بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، یہ قوموں کے ساتھ بھی چل رہا ہے، یہ افراد کے ساتھ بھی، خدا عذاب کا فیصلہ کرے یہ اس نے فرما دیا ہے کہ جب تک میں پیغمبر نہ بھیج لوں میں عذاب نہیں لاتا، یہ بات خود اللہ تعالیٰ ہی نے بتا دی ہے، باقی رہا انفرادی طور پر ہمارے گناہوں کا محاسبہ وہ قیامت میں ہونا ہے، قوموں کا محشر یہ دنیا ہے اور قیامت میں انسان انفرادی طور پر خدا کے حضور میں جائیں گے، تو یہاں اب اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا جیسے کہ آپ عاد کے بارے میں ثمود کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ عذاب اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر بھیج کر حق کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتے ہیں، نیکوکاروں کو الگ کرتے ہیں، بدکاروں کو الگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عذاب آتا ہے، اس کے لیے کشتی نوح کا ہونا ضروری ہے تاکہ اہل ایمان اس میں شریک ہو سکیں، اس وقت جو زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، اس میں تو بعض اوقات بڑے نیکوکار لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی عذاب نہیں ہوتا۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی گناہ اور توبہ کے حوالے سے، یقیناً یہ بحث بڑی طویل ہے، اور بھی بہت سارے آپ کے سوالات ہوں گے، اسکرین پر جو آپ ای میل اور ایس ایم ایس دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ ہمیں اپنے سوالات، اپنی کنفیوژنز بھیج سکتے ہیں، اپنی تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً کچھ ایسے پروگرامات بھی رکھیں گے جس میں آپ کے سوالات کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔